الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدة کی 70 نمبر آیت. ان آیات کے اندر جو ان رکوع میں چل رہی ہیں، اہل کتاب سے کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، مختلف احکامات، ارشادات اور گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ان میں سے ایک جو پچھلی آیت مبارکہ میں گزری تھی، یعنی 67 نمبر آیت میں، اس میں کچھ تفصیلات تھیں، تو وہ پہلے کر دی جائیں اور پھر اس کے بعد آج کی آیات کو انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی خواہشوں سے بچائے گا. یقین رکھو کہ اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس آیت مبارکہ کے تحت یہ ایکسپلینیشن کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے متعلق، پریچنگ کے متعلق، دین کو پھیلانے کے متعلق گائیڈنس دی ہے اور تین کانسیپٹ کو کلیریفائی کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہم سب سے ہے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ تبلیغ کرو، آپ تبلیغ کریں قرآن پاک کی جو آپ پہ وحی بھیجی گئی ہے، اس کی ذمہ داری کا احساس کریں. دوسرا یہ کہا کہ یہ آپ کو کبھی خطرہ نہ ہو کہ لوگ کیا ریئیکٹ کریں گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. تو تین جو انسان کے ذہن میں خیالات آ سکتے ہیں تبلیغ کے متعلق، کہ پروموٹ کروں دین کو، بات آ کے پہنچاؤں، تو اللہ تعالیٰ تینوں کو ایڈریس کیا. پہلا کیا کہ ذمہ داری انسان کو کئی بار نہیں ہوتی، یعنی کوشچن یہ ہے کہ انسان تبلیغ کیوں نہیں کرتا. تو ایک یہ اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کی امپورٹنس کو نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ذمہ داری کا احساس لایا. دوسری چیز کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی کہ لوگوں کا ریئیکشن آئے گا، ریزسٹنس آئے گی، لوگ برا منائیں گے. اور برا منانے میں ریئیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انکار کر دیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے کوئی نقصان، یعنی زبان سے دیں یا ہاتھ سے دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ کیا تبلیغ کا، لوگ سنتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، آپ اس کی بھی فکر نہ کریں بلکہ اپنا کام کریں. اب اس آیت مبارکہ میں یہ جو اس آیت مبارکہ کا حصہ ہے، یہ بہت اہم ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے لوگوں کو. اور یہ ہمارے انڈیویجل اور قومی بہت سارے مسائل میں ہیلپ فل ہے یہ آیت مبارکہ، تو اس کو اس لیے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انڈیویجل لائف کے اندر تو بہت سارے ایشوز خاص طور پہ آج کل ہیں کہ انسان کی زندگی میں مسائل آ جاتے ہیں، تو انسان یہ سوچتا ہے، یہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، شاید کسی نے کچھ کوئی میرا حاسد ہے، کوئی میرے آگے بڑھنے پہ حسد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی جادو یا دوسرے اثرات اس پہ آ گئے ہیں، کسی نے کیے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انسان اللہ تعالی سے کنیکٹڈ ہے، ایک ریسر ٹرم ہوتی ہے مطلب تقویٰ جس کو قرآن میں کہا جاتا ہے، جس کو توکل کہا جاتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں کیا کیا ہوتا ہے، فرائض یعنی کہ پہلی چیز عقائد، فرائض، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، عبادات پوری کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ٹرائی کرتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، کہ جو شخص دین میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ دین کا ہے پاک صاف رہنا، نجاست ولادتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، صفائی پسند ہونا، ارد گرد کے اپنے آپ کو صاف رکھنا، لباس کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو صاف رکھنا، ارد گرد جو گھر میں رہ رہے ہیں اس کو صاف رکھنا، تو جو صفائی پسند ہے ایسا انسان جو ہے وہ اللہ تعالی کی کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا بھی ایک جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور خاص طور پہ یہ آیت مبارکہ وہاں اتری کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کی اور وہاں پہ مسجد جس کو آج مسجد قباء کہتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا آپ ادھر جا کے نماز پڑھیں، اور ایک چیز اس میں یہ کہی کہ اس لیے ادھر پڑھیں کیونکہ جنہوں نے وہ مسجد بنائی ہے وہ تقوی والے ہیں، ان کی ایکسپٹ یہ ہے کہ وہ پاک صاف کرتے ہیں، وہ متطاہرین ہیں، وہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، تو انہوں نے کہا کہ پاکی کا بہت خیال کرتے ہیں، ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں پہلے کسی چیز سے اور پھر پانی سے، تو ہم اس طرح سے پاکی کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ پسند آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور یہ جو انوارات ہیں، رحمت ہے، یہ پاکی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے بالکل اپوزٹ جو شیطانی چیزیں ہیں وہ نجاست سے ریلیٹڈ ہیں، نحوس یعنی اس کی جتنی نحوستیں ہیں شیطان کی وہ نجاست سے ریلیٹڈ ہیں، گندگی سے ریلیٹڈ ہیں، عقائد کی گندگی، معاملات کے اندر غصہ اور شہوت اور گندے خیالات، اور بظاہر جسم میں نجاست، پاکی کا خیال نہ کرنا، پیشاب سے نہ بچنا اور دوسری ناپاکیوں کا خیال نہ کرنا، تو وہ جتنا وہ اثرات ہوں گے، یعنی انسان اگر ان پاکیوں کا خیال نہیں کرے گا، عقائد کی، معاملات کی اور جسم کی، تو شیطانی اثرات آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر انسان اس سے بچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ حاوی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت یقیناً حاوی ہے شیطان کی نحوست پر، تو یہ چیز انسان ذہن میں رکھے۔ تو اس لیے اگر روحانی اعمال سے جڑا ہوا ہے، عقائد کی درستگی کا اسے خیال ہے، اسے وہ عبادات کرتا ہے، نماز، وضو، زکات، حج وغیرہ کی پابندی کر رہا ہے، وہ اگر معاملات میں دوسروں کا دل نہیں توڑتا، دوسروں کا خیال کرتا ہے، ان کی سہولت کا باعث بنتا ہے اور پاکی کا خیال کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنے کی ایفرٹ کرتا ہے، تو یہ سب کو جب اکٹھا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے آتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو وہ اس کو گھیر لیتی ہے، پھر شیطانی اثرات اتنی ایزیلی کسی پہ نہیں پہنچتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، دوسرے حاسدین تو ہوتے ہیں، وہ تو اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں کسی کو نقصان دینے کی اور تکلیف دینے کی اور ہر طرح سے ہرانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اتنا انسان کو عقیدے کا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سے زندگی میں کوئی مشکل حالات آئے تو وہ سوچے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اگر ری تھنک کرنا ہے تو سوچے کہ ان چیزوں میں کہاں کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، میرے عقائد میں کہاں کمی ہے، میرے معاملات میں کہاں کمی ہے، میرے عبادات میں کہاں کمی ہے، میں ان کو ٹھیک کروں تاکہ میرے حالات ٹھیک ہوں، اور اگر یہ میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے۔ اور پھر بھی اگر ذہن میں آ رہے تو جو مسنون ہیں کہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، تو ان صورتوں کو پڑھ لے اور پھر اس کے اثرات سمجھے کتنے ہیں کہ وہ ہر چیز قسم کے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچا لے گا انسان، کیونکہ اس کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے اس خیال کو، کیونکہ جب یہ نہیں لمٹ میں رہتا تو پھر انسان میں ویک ہوتا جاتا ہے، ویک ہوتا جاتا ہے، پھر ہلکا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے کچھ ہے، کوئی ہلکی سی آہٹ بھی ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ کوئی جن ہے، کوئی شیطانی اثر ہے، کوئی ہلکی سی بیماری بھی آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے تو انسان ہر چیز پہ یہی سوچنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے متوجہ نہیں ہوتا. اب خود سوچیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کن سے کہا جا رہا ہے کہ کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے؟ یہ وہ یہودی تھے جو یعنی کہ جو کہ جادو کے عادی تھے. جادو کرنا اور اس طرح کے شیطانی اثرات کو اپنے ساتھ رکھنا یہ ان کا ایک روٹین کی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے بچاؤں گا، تو یقین ہے وہ پوری ایفرٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف دینے کی، جادو کے اثرات اور شیطانی اثرات. تو اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کرے، اور جب بھی کوئی بات فیملی کے اندر اس طرح کی جائے کہ شاید جادو ہے، تو اس میں ان نورانی اعمال کے متعلق تذکرہ ہو کہ ان کو پورا کر لے، استغفار کی طرح تسبیح روزانہ کیا کرے، درود پاک کی کیا کرے، قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھے، عبادات کو صحیح کرے، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگے، تو یہ اتنا انف ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جائے. تقدیر بھی ایک چیز ہے، انسان کے ساتھ مشکلات لگی ہوئی ہیں، وہ آتی ہیں، انبیاء کے ساتھ آئی، نیک لوگوں کے ساتھ آتی ہیں، تو اس سے نہ اتنا گھبرایا کرے، اللہ سے متوجہ ہو، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اگر انسان ان چیزوں میں الجھے گا تو وہ اور ویک ہو جاتا ہے قائد کے حساب سے، پھر شیطان اس سے کھیلتا ہے، پھر شیطان اس کو اور وسوسے ڈالتا ہے کہ اب تم کاؤنٹر ان پہ کچھ کراؤ، اور پھر بغض، حسد اور گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں، اور دشمنیاں، اب قطع تعلقی رشتہ دار آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، صرف ایک شیطانی خیال ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کی بہت اہمیت ہے، اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھ لے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچاتے ہیں. اگر میں روحانی نورانی اعمال میں لگا ہوا ہوں تو میں اللہ کی حفاظت میں، وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان کا ایک انہوں نے گھیرا ہوتا ہے انسان کو، فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں انسان کی. تو اس لیے اس چیز کو کبھی یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ کر دیتے ہیں. آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کرتے رہے. اب ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے کہ جن کا شیوا شروع سے یا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں یہی تھا کیا کہ جو ان کی برادری اور ان کی جو انہوں نے ریلیجن کو بنا دیا ہوا تھا چینج کر کے، اس سے جو علیحدہ بات کرتا تھا اس کے مخالف ہو جاتے تھے. مخالفت کہاں تک جاتی تھی؟ وہ آخری حد تک، قتل کرو اسے، مار دو اسے، تکلیف دو، وہ بعض آ جائے، نہیں بعض آتا اسے قتل کر دو. اور وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ وہ ان میں انبیاء ہوتے تھے. تو ایسے لوگ تھے یہ، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان رہتے ہوئے میں آپ کی حفاظت کروں گا. تو ایسے تو عام طور پہ حاسدین کم ہوتے ہیں انسان کے، وہ تو حسد ہوتا ہے لیکن وہ اس سے معمولی ہوتا ہے، یہ تو جان کے دشمن، اور وہ بھی عقائد اور برادری کی بیسس پہ. تو ان کا ایک جرم اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں تورات نہیں مان لے، عہد کیا اللہ سے، مومن بن گئے، اور لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں. ان کا جو ڈیسیژن کرائیٹیریا ہے نا، وہ یہ ہے کہ دل کیا چاہتا ہے. ساری زندگی گزارنے کا ڈیسیژن کرائیٹیریا ان کا یہی ہے کہ دل کیا چاہتا ہے، اور جو دل چاہتا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو یہ پلان کرتے ہیں، دین کو بھی، دین کی باتوں کو بھی، زندگی کو بھی. تو جو اس سے ٹکراتا ہے تو اس کو وہ ریجسٹ کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ. صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ جب کوئی رسول بات لے کے آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا، جو ان کے نفس کے خلاف ہوتی، تو پھر کیا ریجیکٹ کرتے، جھٹلاتے، اور حتیٰ کہ انہیں قتل کرتے کہ ہمارے نفس کے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور اس پچھلے اسی آیت سورت مبارکہ میں کتنی اگزامپلس گزری کہ انہوں نے معاشرے کے عدل و انصاف کو، جو قصاص کا نظام تھا اس کو ختم کر دیا، اور کتنے جو نظام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے سب کو ختم کر کے اپنی مرضی کے نظام رکھے ہوئے. اب ہم نے کیا میسج لینا ہے؟ اس میں یہ میسج واضح طور پہ کہ ڈیسیژن پار جو ہے وہ قرآن و حدیث کو ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، اس سے ہم نے فیصلے کروانے ہیں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ ہر فیصلہ. میری زندگی کے میں نے شادی کیسے کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, کون فیصلہ کرے گا, میں یہاں سے گائیڈنس لوں گا. کیسے پارٹنر کو چوز کیا جاتا ہے, شادی کے بعد کیسے ساتھ رہا جاتا ہے, ادھر سے گائیڈنس دی جائے گی. پھر آگے ساری زندگی میں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہاں سے گائیڈنس دی جائے گی. پھر اس کے بعد بچوں کے بڑے ہو گئے, ان کے ساتھ ان کا نکاح کیسے کرنا ہے, یہاں سے گائیڈنس دی جائے گی. تو ہر زندگی کے فیصلے پہ, اور اسی طرح قومی فیصلے ہوں گے تو وہاں پہ بھی گائیڈنس مل جاتی ہے. تو ایک ایک فیصلہ میں یہاں سے لوں گا, اس میں بعض میرے نفس کے خلاف ہوں گے, محسوس ہوگا میرا نفس تو کچھ اور چاہتا ہے, خواہش تو کچھ اور ہے, لیکن اللہ کے لیے وہ کر لینا, اس یعنی کہ قرآن و حدیث پہ عمل کر لینا, اس کے پھر ریزلٹ کو خود ہی دیکھے گا. ہر زندگی کے سٹیج پہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار اللہ کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں. نوجوان کئی بار یہ مسئلہ لے کے آتے ہیں کہ اسی طرح کہ نوجوانوں کا خاص طور پہ کہ کسی سے اٹیچمنٹ ہو گئی, کسی کے ساتھ تعلق بن گیا, تو اللہ کے لیے دل توڑے, اللہ کے لیے دل توڑے, میسج کرنے کا دل کر رہا نہ کرے, دیکھنے کا دل کر رہا نہ کرے, اس سے فیس بک پہ فرینڈ شپ بھیجنے کا دل کر رہا نہ بھیجے, یہ اللہ کے لیے جب رکتا ہے پھر دیکھے اس کی کیا رحمتیں آ رہی. یہ دل ٹوٹتا ہے تو تب اس پہ اللہ کی رحمتیں آ رہی. آرزوئیں قتل ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. تو دل کو اللہ کے لیے بنانا, میں اپنے دل کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی پامال کیوں نہ کر لوں, جب وہی اپنے رہنے کو چاہتا ہے ایک ٹوٹا سا آشیانہ. تو جب اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹوٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر توڑ دو, جب وہی ٹوٹا آشیانہ چاہتا ہے تو میں کیوں نہ اس کو توڑ دوں. اس چیز کو سیکھے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ بھی ذہن میں رکھے, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اصلاح ہوتی ہے انفرادی بھی اجتماعی بھی. اس میں ایک ہے صالحین کے ساتھ رہنا, ان کی صحبت میں رہنا, کمپنی میں رہنا. دوسرا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا, علم حاصل کرنا. اور تیسرا جو ہے امپورٹنٹ کہ نفس کی اصلاح, نفس سے مجاہدہ, وہ یہی ہے جو یہاں پہ کہ پورا ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے. قرآن حدیث کا علم آ گیا, صالحین کے ساتھ تعلق بھی ہے, آنا جانا بھی ہے, صحبت میں بھی بیٹھنا ہے, لیکن جب نفس کے خلاف بھی بات آتی میں اپنا ڈسیزن لے لیتا ہوں تو یہ ابھی عمل نہیں ہوا. جب تک علم عمل میں نہیں ڈھلا تو تب تک اس کے انوارات نہیں آتے انسان کے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ كَثِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اس لیے اندھے بہرے بن گئے, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے, اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو یہ عام طور پہ انسان کا حال ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گا کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں ذکر کی کہ وہ سمجھے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں, جو مرضی کر لو. انسان انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ کسی کو قتل کر دے, کسی پہ ظلم کر دے, کسی کا دل توڑ دے, کتنے ظلم ہیں. شادی اور گھریلو خاندان, گھریلو جو مسائل, اس پہ اتنے ظلم. ایک عورت کو لے آتے ہیں گھر کے اندر, شوہر یا بہو بنا کے لے آتے ہیں, لیکن پھر جو اس پہ ظلم شروع ہو جاتے ہیں, داستانیں ہیں, روتی ہیں, اور حیران ہوتا ہے کہ کیسے سنگ دل لوگ ہیں کہ وہ کوئی احساس نہیں ہے, وہ مسلمان ہے تہجد کو. تو سوچا کرے وہ ایک عورت سب کو چھوڑ کے آ گئی, یہی اس کی قربانی بہت. پھر شریعت وہی گائیڈنس دے گا, اسے پتا چلے گا اس کو کیسے رکھنا ہے, کیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا. تو یہ ظلم تو عام ہے, انسان دوسروں کے ظلم پہ, دوسری قوموں کے ظلم پہ انگلی اٹھائے تو اپنے گھر کا ظلم بھی تو دیکھے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے اپنی بیوی پہ یا اپنی بہو پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سمجھتے پکڑے گا, اندھے بہرے بن جاتے ہیں, کہ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دروس میں جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایسے جیسے کوئی سنا ہی نہیں، ایسے جیسے کوئی دیکھا ہی نہیں. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، سارا کچھ یہودیوں سے خاص طور پر خطاب ڈائریکٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی توبہ، وہ کیسے ظالم لوگ کہ جو نبیوں کے قدر کرنے میں تلے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کی انتہا ہے کہ اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ کوئی لوٹنا چاہے لوٹ جائے، لیکن کئی بار لوٹ کے پھر انسان بھول جاتا ہے باتوں کو، پھر کہا کہ پھر سم مامو و سمو، پھر وہ اندھے بہرے ہوں گے. تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ ہوا کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے یا دوسرے رکوع میں یہ تذکرہ ہے، اور وہ ہمارے حالات کو بھی آنسر کرتا ہے قومی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ڈائریکٹلی کہا یہودیوں سے کہ دیکھو تم نافرمانی پہ تلے، میں نے ایک قوم تم پہ مسلط کر دی، ظلم کیا انہوں نے، تمہارے عبادت گاہوں میں گھس گئے، تمہارے قتل عام انہوں نے کیا تمہارے اعمال کی وجہ سے، پھر میں موقع دے رہا ہوں، اگر پھر تم گناہ کرو گے، پھر واپس لوٹو گے اس پہ، پھر ایسے ہی ہوگا. تو یہ ایک تو ایک آنسر مل گیا کہ قومی جو حالات ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی جو بیک گراؤنڈ میں اعمال ہی کارفرما ہوتا ہے. کتنی واضح آیات ہے، کوئی اس میں اس کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بات ہے کہ عمل ایسا رزلٹ ایسا، پھر عمل ایسے کرو گے پھر رزلٹ ایسا، صاف واضح بات. تو وہاں پہ ہوا کیا تھا کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی، اللہ کی انبیاء کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ظالم بادشاہ بکرسر کو انتہاوی کر دی، اسے قتل عام کیا. اور اس اگر مسجد اقصی کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ، اس میں یہ ملے گا کہ ایک وقت جہاں یہودی آباد تھے ان کو قتل عام کر کے اس بادشاہ نے وہاں سے نکالا اور غلام بنا کے لے گیا. پھر ایک اور عرصے تک 100-150 سال تک وہ اسی حالت میں رہے، پھر ایک نے ان کو آزادی دی اور وہ واپس آئے. تو ان کی ہسٹری ایسی ہے، اور تاکہ پھر وہی جو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ذلت ان پہ مسلط کر دی گئی، تو پھر ایسے ہی ہوا، ذلت ان پہ مسلط رہی ان یہودیوں پہ. یہ کبھی اپنی سٹیٹ نہیں بنا سکے، کبھی ادھر کبھی دنیا میں بکھر گئے. صرف ایک قوم نے ان کا ساتھ دیا، ساتھ دینے سے کیا مراد، نے پناہ دی، وہ تھی مسلمان قوم. اور وہ کیا تھی کہ جن کو، یعنی کہ دین پہ چلتے ہوئے کہ جو مائنورٹی کے حقوق ہوتے ہیں ان کو دی. تو یہ مسلمانوں نے ان کو، عیسائی تو ان کو جہاں ان کو برداشت نہیں کرتے تھے. اسپین کی ہسٹری اٹھا کے دیکھے، جب مسلمانوں کی حکومت تھی یہودی وہاں پہ آباد تھے، ان کو پناہ حاصل تھی، ان کو ایک حفاظت حاصل تھی، محفوظ تھے، لیکن ڈسپرس تھے دنیا کے اندر. لیکن جب اسپین ختم ہوا تو تب انہی دنوں امریکہ کی کو دریافت کیا گیا، یعنی کہ جیسے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، عیسائیوں نے لے لی مسلمانوں کی حکومت، انہی یعنی چند سالوں کے اندر امریکہ دریافت ہوا، تو انہوں نے پھر فوراً امریکہ کو وہ جگہ سمجھا، زمین میں مل گئی ہے، وہاں جا کے رہنا شروع ہو جائیں. تو یہ ہے ساری ہسٹری اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے. لیکن ان پہ ذلت اللہ تعالیٰ مسلط کر دی، اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمہاری توبہ قبول کی تو بک نصر سے تمہیں آزادی ملی، اور پھر لیکن اگر تم نے کیا تو پھر تم پہ ذلت مسلط کر دی گئی. اور ہمیں یہ میسجز مل رہے ہیں کہ قوموں کے ساتھ ایسے معاملہ، انڈیویجلس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اپنے اوپر اب جو حال آ گیا ہے اس وقت کرنٹلی، تو اس کی دیکھے قرآن کی طرف کی، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی روش پہ چل پڑے کہ سارا جو دنیا کی پالیٹکس جو بدل گئی، تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اعمال جس طرح یہودیوں کے ساتھ ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ان کو منتخب کیا، قرآن کا کس طرح واضح کرتا ہے، تمہیں انتخاب کیا تھا، تمہیں سلیکٹ کیا تھا دنیا کی قوموں سے، لیکن تم نے جب نہیں مانی تو تم پہ ذلت مسلط ہوئی. تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، اس دنیا اس قوم نے کیا کیا نہیں دیکھے اتوار، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہوئی گریجولی، اور وہ کیوں ہوتی ہے، وہ تین بیسک سے جب انسان اپنے آپ کو توڑتا ہے، صالحین کی صحبت، قرآن و حدیث کا علم، اور تیسرا تزکیہ نفس سے، تو جب ٹوٹتا ہے تو پھر گناہ آتے ہیں تو رزلٹس آتے ہیں. تو اس ذہن میں رکھے اور لوگوں کو گائیڈ کرے کہ اس طرف آؤ اس طرف آؤ. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بس وہی قصے کہانیاں ڈسکشن پر وہاں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی زندگی میں امپروومنٹ، نہ کوئی اپنے پہ اپنی اصلاح کی فکر. تو یہ ریکالز اور ان دروس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان ری تھنک کریں ان چیزوں کو. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح تو یہ کہا، مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار. یقین جانو کہ جو شخص اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ ادھر کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار مددگار میسر نہیں آئیں گے. اب یہاں سے خطاب ٹرانسفر ہوا عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کے تذکر آیا، ان کی بہت ساری مسکنسپشن کے متعلق تذکر آیا. اب یہاں سے عیسائیوں کے متعلق چند آیات میں خطاب ہے، اور وہ کیا کہ انہی بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو پہلی چیز کہ وہی کہ انہوں نے مانا نہیں کہ یہ نبی آگے ہم تو نہیں ان کو مانتے، اور قتل کرنے پہ اتر آئے، جس کو قرآن اور مسلم جگہوں پہ ذکر کیا کہ انہیں قتل نہ کر پائے بلکہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. لیکن یہاں پہ عیسائیوں کو جو آگے پھر ایک جنریشن کے اندر چینجز آئی کہ عیسائیوں نے بھی چینجز کر لی اور مختلف اقوال ہو گئے. کچھ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کچھ نے کہا نہیں یہ خدا نہیں، یہ ایک تین چیزیں ہیں اور وہ مل کے خدا بنتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک روح القدس، اور کچھ نے تیسرا حضرت مریم علیہ السلام. تو اس طرح کا کانسیپٹ، اب تینوں ایک کہتے ہیں، ایک تین کہتے ہیں، اس کو عقلی طور پہ کلیریفائی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ پھر اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اسی چیز کو ایڈریس کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی ہیں، پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی، ایسا نہیں ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر کچھ تم نہیں کرو گے، یا اور اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کیا کہ اگر کوئی شریک کرے اللہ کے ساتھ، کسی نبی کو اللہ کے ایکولنٹ کر دے ذات میں یا صفات میں، تو وہ پھر مشرک ہے اور اس پہ جہنم، اس پہ جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم تنتهوا عما يقولون الا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. وہ لوگ بھی یقینا کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا. تو یہ دوسرا جو ان کے اندر کانسیپٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، تو اس کو پہلی آیت سے ذکر ہوا. اب یہ کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، اگر عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ روح القدس یا مریم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہاں پہ ایڈریس کیا کہ جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، مطلب تین میں سے تیسرے ہیں، تو پھر یہ بھی غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اگر اس قول سے باز نہ آئے تو یہ کافر ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم. کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس سے مقصد نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو شرک جیسا بڑا گناہ، قتل، انبیاء کے قتل جیسے بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ اس جرم کا ذکر کر کے آگے کیا ذکر کر، توبہ کر، معافی مانگ، معاف کر، غفور رحیم کس سے؟ یہ وہ جو شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہہ رہے ہیں یہ تین میں سے ایک ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ان کو یہ آفرز ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس لیے اس کو اپنے وہاوی رکھے، کبھی مایوس نہ ہو، یہ ذہن میں رکھے، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ شیطان زندگی میں کبھی نہ کبھی ذہن میں ڈالتا ہے اتنے بڑے گن تم جیسے گنہگار کو اللہ معاف نہیں کریں گے، یا کسی دوسرے کے متعلق ڈالتا ہے کہ یہ تو اتنا گنہگار پھر رہا ہے، ساری عمر یہ کیا کرتا رہا ہے، اس کو کیسے اللہ کی معافی ملے. ایسے ججمنٹ نہ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے. آخری وقت کسی نے معافی مانگ لی کمرے کی تنہائی کے اندر، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی گواہ نہیں کہ یہ توبہ کی، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو، تو اس لیے کبھی کسی کو نیچا نہ دیکھے. آج جب کوئی گناہ کرتا بھی جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو معافی مانگ, ہو سکتا ہے کل کو وہ توبہ کر. اسی لیے یہ شریعت کا حکم ہے, کسی کو کافر کو بھی یہ نہ کہو کہ یہ جہنم میں جائے گا. یہ والا جنرلی تو ہے کہ کافر جس کو اللہ تعالیٰ کرے جہنم میں جائیں گے, لیکن یہ نہ کہو وہ فلاں کافر مر گیا وہ تو جہنم میں جائے گا. ہو سکتا ہے اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی, کسی کو کیا ہے. معاملات دنیا میں تو اس کے ساتھ کیا جائے گا اس کے عقیدے کے مطابق کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا, لیکن اخروی کیا معاملہ ہمیں کیا پتا, ہم کون, ہم کیسے کسی کے بارے میں ججمنٹ دے سکتے. تو یہ کبھی بھی دل میں نہ آئے کہ دوسرا یہ تو ایسا, یہ تو ایسا, یہ تو ایسا. اسی لیے کبھی غیبت بھی نہ کرے, غیبت بھی نہ کرے کہ فلاں تو ایسا وہ تو ایسے کام کرتا. کیوں منع کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ وہ توبہ ہو سکتا ہے اس نے کر لی ہو, ہو سکتا ہے کر ہی لی ہو, مطلب یہ کہ اس نے کوئی غلطی کھلے عام کی, اسے احساس ہوا, اس نے فوراً جا کے معافی مانگ لی ہو, اس شخص سے معافی مانگ لی ہو, مجھے نہ ہوا, میں یہاں اعلان کرتا پھروں کہ وہ تو فلاں ایسا. تو یہ اللہ کتنا کہ اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے اور اس شخص کو ابھی بھی تکلیف ہے کہ اس نے یہ کام. تو کبھی دل میں کوئی ججمنٹ نہ آنے دیا گیا, کوئی کسی کے وہ چلتا ہے ایسے, وہ کرتا ہے ایسے, بولتا ہے ایسے, وہ ڈیسیزن ایسے لیتا ہے, اس نے یہ کیوں ڈیسیزن لے لیا, مجھے کیا ضرورت ہے دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی, میں اپنے بارے میں سوچوں. اور اس کو جتنا کہا جائے کم ہے کہ یہ نکلتا ہی نہیں مسئلہ اندر. دیکھیے زبان میں تو دیر سے آتا ہے, دل میں تو کب, اس کا مطلب کب سے تھا, لیکن زبان سے کبھی اظہار کرتا ہے جب موقع ملتا ہے, لیکن اس کا مطلب دل میں تو تھا نا. اگر کسی نے کسی کے سامنے کہہ دی, اس کا مطلب دل میں تو پتہ نہیں کب سے رکھے ہوئے تھا, وہ تو آج موقع مل گیا تو اس نے اظہار کر دیا. تو دل کے اندر یہ گندگی رکھی ہوئی کہ دوسروں کی نفرت, حقارت اور دوسروں کی برائیاں. تو یہ امیزنگ ہے, یہ صاف نشانی ہے انسان کو اپنی کوئی پرواہ نہ, جس کو اپنی پرواہ وہ کبھی ایسا نہیں کرتا, وہ دوسروں میں دیکھتا رہے, بلکہ ہر ایک افضل سمجھتا ہے کہ اگر لیٹس سپوز کوئی گنہگار آج ہے بھی ظاہر, تو وہ توبہ کر لیتا ہوگا, وہ کر لے گا, مجھے کیا معاملہ, مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ میں ان گناہوں میں ملوث ہو جاؤں, میرے اندر ڈکلائن آ جائے. آج اللہ نے نیکی کی اگر توفیق دی ہے وہ چھن جائے, وہ قبول ہوتی ہے نہیں, مجھے کیا ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کر رہا ہوتا ہے نیکی, لیکن اس برائی کو رکھنے سے اللہ قبول نہیں کرتا, کہ میرے اسلام بندے کو چھوٹا سمجھتا ہے, گنہگار سمجھتا ہے, میں نہیں اس کو ایکسپٹ کرتا, اور یہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے میں تو بہت نیک. اور اس شخص کی کوئی ایک دل کی آہ, ایک غم ایسا اس کا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کر لیا, میں کیسے اپنے آپ کو چینج کر لوں, میں کیوں نہیں کر سک رہا. اب یہ اس کا غم اللہ کو بتانا ہے, وہ کر نہیں سک رہا, گناہ میں گناہ گار ہے, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن دل کا غم ہے کہ کاش میں نیک بن, کاش میں ایک اچھا انسان ہوں. تو یہ غم اللہ کو پسند آ جائے, وہ قبول ہو جائے, اور اس کو دل میں اس کی حقارت ہو, یہ مسجد کے اندر نمازیں پڑھتا بھی ہو اور اس کو اللہ قبول نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کی جو ایکسیپٹنس کوئی فکر کرے, وہ ہمیں نہیں پتا کس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اس لیے ہمیشہ ہر ایک اپنے رب کو سمجھے, جو افضل سمجھے گا وہ کہاں کسی کی برائی دل میں رکھے. کوئی جو لوگ دوسروں میں امپریس ہوتے ہیں, کوئی برائی رکھتے ہیں کہ فلاں بڑا لیڈر ہے, یہ فلاں کے پاس مال بہت ہے, تو امپریس جب انسان ہوتا ہے اس کی برائی نہیں دل میں رکھتا. تو حقارت کیوں آتی ہے کسی کی دل میں, اس کا مطلب ہے اس کو چھوٹا سمجھا. حقارت آنے کا مطلب یہ چھوٹا سمجھا, اور یہیں سے اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو گیا, اس کو چھوٹا جیسے سمجھا اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو گیا. یہ اصول ہے. بہت ساری حکایات کتابوں میں مینشن ہیں, ایک ایسی بھی پڑھی کہ ایک کوئی اللہ کے نیک شخص جا رہے تھے, تو گلی تنگ تھی جیسے پرانے زمانے کی ہوتی تھی, پرانے دور کی, کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں کے ایک شخص ہی مشکل سے گزرتا تھا, تو ایک جانور کتا آ گیا سامنے. اب وہ سمجھ نہ آئے کہ میں ادھر ہوں یا وہ سائڈوں پہ, وہ نالیاں ہوتی ہیں, گندگی تھی. تو اب کئی بار ایسی حکایات سمجھانے کے لیے جیسے بہت سارے علماء نے لکھی ہیں, بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ کتابوں میں مینشن ہو جاتا ہے, جس کو اس سے میسج لینا چاہیے, اس کی بہت زیادہ تحقیق میں نہیں جان چاہیے. تو میسج ہم اس کا لیں گے, تو اس میں یہ مینشن ہے کہ سامنے کتا تھا, تو اب وہ سوچیں کہ کیا کیا جائے, اگر میں ادھر ہوتا ہوں نالی ہے, کپڑے ناپاک ہوں گے, ابھی کتا اگر ادھر ہو جائے تو اس کا تو کچھ ناپاک, اس کو تو پاکی ناپاکی کا ایشو نہیں. لیکن ان کے دل میں کیا خیال آیا, ان کے دل میں یہ آیا کہ دیکھو میں کتے کو کی سمجھ رہا ہوں کہ ادھر ہو جائے, حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں زندگی میں کیا, اس پہ نہ مکلف ہی نہیں, اس پہ کیا گناہ. تو اگر وہ میں ادھر ہوتا ہوں میرے کپڑے ناپاک ہوں گے, لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ یہ حقیر چیز ہے, یہ ادھر ہو میرا دل ناپاک ہو کیونکہ یہ گناہ گار نہیں ہے, تو کیوں نہ کپڑے تو پاک ہو جائیں گے, دل کون پاک ہے. انہوں نے کچھ سائڈ پہ گئے, کتے کو جانے دیا اور پھر آگے چلے. تو اتنا اپنے اوپر نظر کہ دل نہ پاک نہ, دوسرے کی حقارت نہ, جانوروں کی بات, انسانوں کی ہم ساتھ ڈیل کرتے ہیں, حقارت عام ہے, پولیس کی, بیوی کی حقارت, شوہر کی حقارت. تبھی تو بیوی سے صحیح طرح بات نہیں انسان کرتا, شوہر سے صحیح بات نہیں کرتا. ہو سکتا ہے یہ بیوی جنت پہ چلی جائے اور مجھے کہیں اور دھکے پڑے, اس ظلم کی وجہ سے میں نے اس نے کیا. بیوی شوہر جنت میں چلا جائے اور بیوی اس سے بدسلوکی کی وجہ سے اس سے ہر وقت غصے میں بات کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے, تو وہاں تو عمل پہ بیس ہونے فیصلے. اس لیے بہت فکر کیا اس نے, دل کے اوپر نظر رکھا. اب ایسا شخص جو دل پہ مراقبہ کرے, اس کو کہتے ہیں اصل مراقبہ, کہ دل پہ فوکس رہنا, اس میں کوئی گندا خیال تو نہیں آ گیا. جو ایسے رہے گا اسے کیا کہ کون اچھا کون برا. تو اس لیے کبھی ججمنٹ نہ دیا کرے, سوچا نہ کرے گی اچھا اور یہ برا, اپنے فکر کیا کرے اور دوسروں کو ہمیشہ اپنے رب سے سمجھا کرے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, بہت وسیع. 100 بندے کا قاتل اگر جنت میں جا سکتا تو ہم کس لیے یہ قاتل ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو امیزنگ ہے, یہ بیسک ٹیچنگ ہے قرآن حدیث. لیکن ایسے معاشرے ختم ہوگی کہ جیسے اس کا بھی ذکر نہ ہو. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. ان کی ماں صدیقہ تھی, یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح اس کو کھول کھول کے نشانیاں واضح کر رہے ہیں, تو یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. تو ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مضمون ذکر کر دیا, اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی. سمپل طریقے سے سمجھایا کہ وہ ایک رسول تھے, انہیں کہاں خدائی پہ لے کے جا رہے, کہاں انہیں تین میں سے ایک, کہاں انہیں کہہ رہے وہ اللہ ہے. وہ سب سے نبی اللہ کے مسنجر تھے, پہلے بھی آ چکے ہیں, یہ بھی ایک مسنجر تھے. اور ان کی ماں جن کو تم کہتے ہو یہ بھی تین میں سے ایک ہے, تو وہ امو صدیق, وہ ایک صدیقہ. صدیقہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے صدیق. صدیق جو بہت کلوز ہو نبی کے. تو اس آیت مبارکہ دوسری چند روایات سے علماء کا ایک رائے یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی, کیونکہ عورتوں میں نبوت نہیں آئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صدیقہ تھی, بہت انبیاء کے کلوز تھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ دلیل کے ذکر کی, کھانا یا کھلانے تام, وہ تو کھانا کھاتے تھے. اب یہ اتنی تین الفاظ کی ایک آیت مبارکہ کے پارٹ نے پورے کے پورے مضمون سمیٹ لے. وہ کھانا کھاتا تھا, کھانا کھانے والے خدائی پہ فائز تھا, خدائی پہ فائز, کیونکہ کھانا محتاجگی ہے. انسان کھائے نہ اس بھوک سے برا حال ہو جاتا ہے, اس کی جسم کی نیڈ ہوتی ہے. اور کھانے کے ساتھ کتنی چیزیں نہیں, کھانا کھانے والا ایک خوراک کا محتاج, پھر خوراک جن چیزوں سے پیدا ہوتی ان کا محتاج, اس کے بعد سورج جو چیزوں کو پیدا کرتا اس کا محتاج, کتنی چیزوں کا, ہوا کا محتاج. اتنا محتاج شخص کیا خدا ہو سکتا. تین چیزوں پہ, تین الفاظ میں اللہ تعالیٰ ملبوس میٹ گئے, کھانا یا کھلانے تعالیٰ, وہ تو کھانا کھاتے تھے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی خطاب کا انداز. تو اس طرح کی کتنی باتیں قرآن میں بکھری ہوتی ہیں, جس کے اندر پورے مضمون ہوتے ہیں, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, لیکن انسان اگر نہ سمجھنا ہو تو نہیں سمجھتا. وہی نفس پہ حاوی رہتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ دیکھو ہم نے کیسے صاف کھول کھول کے بات کی, لیکن یہ پھر بھی اونے منہ کہاں لے جائے جا رہے ہیں. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے ذکر کیا, یہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں بلکہ کہاں لے جائے جا رہے ہیں. تو مطلب کیا کہ ان کو نفس ان کا لے کے جا رہا ہے ایک چیز, یا اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہے ہیں. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ جب انسان نہیں مانتا تو پھر ہدایت نہیں دیتے, اگر نہیں ماننا چاہتا. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اور پھر اگلی دلیل اللہ تعالی نے یہ دی کہ یعنی کہ محتاج شخص دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کو کیا فائدہ یا نقصان دے گا، وہ تو خود محتاج ہے فائدہ یا نقصان کے لیے، تو اس کو کہتے تم خدائی پہ فائد کر رہے ہو. تو اس لیے ایک اور اصول پر چل گیا کہ مخلوق اور خالق دونوں کنٹراسٹ، مخلوق خالق نہیں ہوتی، خالق مخلوق نہیں ہوتی. تو اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کیسے اس کو خالق کہیں، وہ محتاج ہوتی ہیں اور محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل ذکر کی کہ اس سے ہی انسان سمجھ لے. اب اس میں ہمارے لیے کتنی چیزیں ذکر ہیں، یہی جو جس کہاں سے بات شروع کی تھی، انسان زیادہ سی بات پہ کہتے ہیں جی فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا. دیکھیں کوئی بھی کبھی بھی تب کچھ کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ جب نقصان دینا چاہیں گے تب نقصان ہوگا، فائدہ دینا چاہیں گے تب فائدہ ہوگا. جس طرح خوراک انسان کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ باعث نفع ہے، نہیں چاہیں گے تو نہیں نفع دے سکتے. دوائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دوائی فائدہ دے گی، نہیں چاہیں گے نہیں دے سکتی. اس کو کتنی بار طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اقوال کے طور پہ ذکر کیا کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. تو کتنی واضح طور پہ یہ ذکر ہے. تو کہنے کا مطلب کہ جو بھی چیزیں دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے فائدے نقصان اللہ کی منشا اور مرضی پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو نقصان بھی تو اگر کسی نے کوئی جادو کیا بھی لیٹس سپوز، تو پھر اس شیطانی شیطان کا اثر جو پہنچنا ہے اس کے درمیان میں اللہ کی منشا شامل ہوگی تو پہنچے گا، جب نہیں ہوگی وہ نہیں پہنچے گا. اور جب انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے، وہ نہیں پہنچنے دیتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتا ہے. تو انسان شیطان کو قوتیں ملی ہیں، لیکن یہ سوچے کہ انسان یہ شیطان کی قوتیں تبھی کارگر ہو سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا سیکھے، اور یہی سے یہ بات کی ذہن میں رکھے کہ جب آخری دور آئے گا دجال کا، تو وہ انہی شیطانی قوتوں کا استعمال کرے گا، شیطانی قوتوں کا استعمال کرے گا. اور جب شیطانی قوتوں کا استعمال کرے گا، اس سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا؟ بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ سورہ کہف کی تلاوت کرے انسان، وہ شیطانی اور دجالی اثرات نہیں آتے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے انسان. تو وہ جتنی بھی شیطانی قوت استعمال کر لے، اللہ کی حفاظت میں ہوگا. اس سورت مبارکہ کے اندر خاص اثر ہے جس سے انسان پہ اثر نہیں پہنچے گا. اب وہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دجال ان کا ان کو نجات دے، اس کے منتظر. اور یہ سارا سٹیج جو سیٹ کیا جا رہا ہے مسجد اقصی میں، وہ اسی لیے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے اندر ہیکل سلیمانی، یعنی مسجد اقصی گرا کے وہاں پہ ایک ہیکل بنایا جائے، ایک جگہ اس وہ بنے گی تو دجال اس پہ آ کے اس کا سٹیج ہوگا اور اس کا وہ تخت ہوگا. تو وہ دنیا میں ہولڈ حاصل کرنے کے لیے، اپنی سپریم پاور کو قبضہ جمانے کے لیے دجال کے منتظر ہیں. وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک مسجد اقصی شہید کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی نے بنایا جائے. یہ ان کا عقیدہ، اس کی طرف ساری پالیٹکس جا رہی ہے. تو اس لیے بیسک ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ قوتیں کیا ہوں گی، یہی ساری دجالی قوتیں ہوں، مطلب کہ دجال شیطان ساری اپنی قوتیں دجال کو دے گا، اس کی ہیلپ کرے گا. تو دجال کو ساری شیطانی قوتیں ہوں گی، تو جادو وغیرہ جتنے اثرات جو ہم سوچ سکتے ہیں جو ہو سکتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہوں گے. اب مجھے اس سے بچنے کے لیے ایک سہارا چاہیے، اور وہ ایک سہارا ہمیں بتا دی کہ سورہ کہف، اس سورہ کہف کو انسان یاد کرے، اس کو جمعے کو پڑھے، یا اس کی پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں پڑھتا رہے، ڈیلی پڑھے بہت اچھا. تو سورہ کہف کو اپنے یعنی اس دور کی ضرورت ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، بچوں کو یاد کریں. اس کے اندر ایک تو ہے اس کا اثر، جس طرح ایک سیمانی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، دوسرا اس کا میسج، اس کے اندر بہت میسج، وہ ایک علیحدہ پوری تفصیل ہے، پورا انشاءاللہ کبھی اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کیا کیا میسجز ہیں اس کے اندر، کتنے واقعات لکھے ہیں، ان واقعات کے اندر پورے میسجز ہیں کہ کیسے اس فتنے سے بچنا ہے. جیسے اس کے اندر سورۃ اصحاب کہف کا واقعہ، تو انہوں نے ایمان بچانے کے لیے ہر چیز چھوڑ دی، بس مسلمان بھی آج کل تیار رہے کہ جب یہ فتنہ آئے تو ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو، نہ مجھے مال کی فکر ہو نہ اولاد کی فکر ہو، صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح کا ایمانی قوت ایک. پھر اس کے بعد اس میں ایک واقعہ ہے کہ دو بھائیوں کا جو مال کا ایک تکبر آ گیا تھا ایک کے اندر، تو اس سے مال کے فتنے سے بچے. مال کا تکبر کبھی نہ آنے دے اپنے اندر، میرا مال ہے اور مال کے سہارے انسان سوچے میں کچھ کر لوں گا. تو ایک. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ اس میں تذکرہ ہے، تو اس سے بھی میسیجز ملتے ہیں کہ ایک کچھ تکوینی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ہو کے رہیں گی ساری چیزیں دنیا کے اندر، جس کا تذکرہ ہے دجال کا آنا اور دوسری چیزوں کا، تو ان سے حفاظت کی سوچے. اور آخر میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے. تو ان ساروں بہت سارے میسیجز ہیں، تو ان میسیجز کی ڈیٹیل میں بھی جائے، صرف کہاف کی تفسیر پڑھے، اس پہ اس سے میسیجز کو اپلائی کرے زندگی کے اندر. کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کرے اور اپنے آپ کو سمجھائے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں نہ غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، پھر بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اب جاہل کتاب سب سے تر یہودیوں سے بھی عیسائی سے بھی کہ غلو نہ کرو دین کے، یعنی کہ ایکسٹرا آرڈنری ان کو بڑھانا یا کم کر دینا، دونوں غلو ہیں. مطلب کیا کہ یہودیوں نے اتنا کیا کہ بالکل دینی اپنا کتاب ہی بدل کر رکھ دی اور بالکل دنیا پرست ہو کر رہ گئے، مال اور جاہ یہی ان کی ساری کی ساری مطمئن نظر ہو گئی. اور عیسائیوں میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ رہبانیت کو اختیار کیا، اگلی آیت مبارکہ میں ذکر بھی ہے اس کا، تو رہبانیت کو اختیار کیا کہ دنیا چھوڑ دو، کہیں دنیا سے ہٹ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ دو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. تو دونوں ایکسٹریم سے منع کیا. بیلنس کیا ہے، فطری کیا ہے، یہ جو اسلام میں زندگی دی. مثال کے طور پہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک عالم کے پاس ایک نان مسلم آیا، وہ کہتا میں حق کی تلاش میں سائنٹسٹ پر، تو اس نے کہا میں حق کی تلاش میں. تو ٹائم طے ہوا ملنے کا، ملاقات کا. تو جب وہ ملنے آیا تو عالم کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنی بڑی یونیورسٹی کا، امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، تو یعنی کہ اس سے اس کے مطابق بات کرنی. تو کہا لیکن اس نے حلیہ جو تھا غالباً کسی ہندو اس کا بنایا ہوا، کہ اس اور آ کے یہ کہا کہ میں نے ہندوازم کو یا کو پڑھا ہے، تو ان کی کچھ باتیں مجھے اٹریکٹ کی، تو میں لیکن اسٹل میں بھی سرچ میں ہوں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا مذہب یا دین حق پہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا آپ نے پڑھا اس میں، کہا کہ لب الباب اس کا یہ ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات ختم کرو تب تم کچھ حاصل کر سکو، یعنی مار دو نفس. تو کہتے میں نے اس سے آگے کوشچن کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں کتنے لوگ اس پر پریکٹیکلی عمل کر سکتے ہیں، بالکل یعنی کھانا بھی پینا بھی چھوڑے، ہر چیز شادی بیاہ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اس طرح بالکل اپنے ڈیزائرز کو ختم کرنا، کتنے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، ایسے کون زندگی گزار سکتا. تو نے کہا کہ خود سوچیں کہ کیا یہ بیلنس طریقہ ہے، مطلب کیا. کہتے اب اس کے اپوزٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ میں اور اس پہ اپنا کوئی فطری جذبہ لکھ لیں. کہتے مثلاً انہیں کوئی کھانا پینا غصہ وغیرہ وغیرہ، یعنی جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں اندر، جو بھی فیلنگ ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، اس کو لکھ لو ایک کاغذ. اس کہتے اس نے لکھنے شروع کیا. اب اس کی طلب تھی لیکن سرچ کر رہا، باعث نہیں تھا جس طرح اللہ نے ذکر کیا باعث ہوتا ہے انسان کے، مانتے ہی نہیں. اس نے کہتے ہیں 40 منٹس لیے وہ لکھی جا رہے ہیں، میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں وہ لکھتا جا رہا ہے، 50 کے قریب اس نے سوچ کے لکھ لیا. کہتے اس سے زیادہ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. اچھا اس نے کہا اب آپ سوچیں کہ اس کا بیسٹ کیا ہونا چاہیے سولوشن آپ کے ذہن میں جو بھی آ رہا، اور برا کیا ہے اچھا کیا ہے، یعنی آپ کے نظر میں برائی اچھائی کا کوئی خاکہ ہوگا، اس کے مطابق آگے دو کالمز میں لکھیں کہ حرام کمانا برا ہے حلال اچھا ہے، کچھ اس طرح کا آپ کے نزدیک ہوگا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے دو کالم وہ بھی اپنی پسند کی سے لکھ دیے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے کہا کہ اب جو یہ پسندیدہ آپ کی چیزیں ہیں نا، ان فطری جذبات کے پسندیدہ سولوشن جو آپ نے لکھے ہیں، ان پہ نظر ڈالیں. اسلام ہی اسلام کے ساتھ نکاح کرو، حلال کھاؤ، یہ بالکل یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ عورت شوہر سے وفا کرے، شوہر عورت سے وفا کرے، اور دوسروں کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھو، برائیوں کا نہ دیکھو، بالکل ایگزیکٹلی یہی اسلام ہے. تو وہ کہتے حیران ہو گیا، کہتے ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتے یہی فیکٹ ہے. کہتے یہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی، ختم ہو گئی. کہتے ہیں دو مہینے بعد، تین مہینے بعد اس کی کال آتی ہے مجھے کہ آج میں امریکہ کے اسلامک سینٹر میں اسلام ہو گئی. یہ بات حق ہے جو آپ نے کہی تھی، میں نے سرچ کیا، پورے پڑھا، یہی بات میں پہنچا کہ یہ فطری ہے. جو انسان سوچتا ہے، انسان رکتا ہے نا کہ نہیں، ایک پردے کا حکم ہے. اب اس کو پورا ایک بیان کیا جا سکتا ہے کتنا فطری ہے. کوئی شخص نہیں پسند کرتا کہ میری بیٹی ماں کی طرف، بہن کی طرف، بیوی کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھ لے. اب لیکن دنیا میں برے لوگ موجود ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ کون ان کی نگاہوں پہ قابو کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پردے میں رکھ لو، ان کی حفاظت کرو. اور اسی طرح انسان کے فطری جذبات ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لمٹ لگا دیا کہ سیپریٹ رہو، علیحدہ سٹنگ پہ بیٹھو، علیحدہ جگہ پہ رہو، نہ اپنی سیگریگیشن رکھو، مکس نہ کرو گیدرنگ کے. انسان کے اندر ایک فطری جذبات ہیں، وہ بے وفائی کی طرف لے کے جائیں گے. تو جو انسان چاہتا ہے، میں خود جرمنی میں وزٹ کیا تو ایک دوست کہنے لگے کہ مجھ سے ایک کلیگ، جہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایک کلیگ کہنے لگی عورت کہ تم کیا، تو اس ماسٹر ہے جو اپنی عورتوں کو بند رکھتے ہیں، قید میں رکھتے ہیں اور ان کو کوئی آزادی نہیں دیتے. تو میں نے کہتے میں نے اسے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے بارے میں؟ کہتے آپ پسند سے نکاح نہیں کرنے دیتے، آپ ظلم کرتے ہیں. تو نے کہا کہ پہلی چیز کے پسند سے نکاح بھی ہوتا ہے، شریعت کا یہی حکم ہے. اب کوئی عمل نہ کرے، بات ہوئی ہے نا، کوئی اس ایکسٹریم پہ چلے اور ہے. والدین بھی اگر کہہ رہے ہیں بچے کی اولاد کی پسند دیکھنی چاہیے، تو خیر انہیں کہا کہ پسند ہماری شریعت کا حصہ ہے، پسند سے کرتے بھی ہیں اور شریعت کے پرنٹ بھی کرتے ہیں. تو کہتے کہ آپ تو پردے میں رکھتے ہیں، قید کر کے رکھتے ہیں. تو کہتے میں نے اسے ایک کوشچن کیا کہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ کہتی ہاں. کہتے ہیں اگر وہ کسی اور میں انوالو ہو جائے تو تمہیں کیسے لگتا ہے؟ کہتے میں سب قتل کر دیتا. تو کہا کہ جذبہ ہے نا تمہارے اندر، تو یہی یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھنے سے. کوئی انوالو کسی میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھنے سے. تو ہمارے دین نے اس کو وہیں پہ بلاک کیا. مقصد یہی تھا، یہ تمہارے اندر بھی جو جذبہ ہے اس کو کنٹرول کرو، تم یہ فطری دین ہے. تو اس میں غلو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہ سارے دھیان میں وضو کیا، یہودیوں نے ایک ایکسٹریم، عیسائیوں نے دوسری ایکسٹریم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وضو نہ کرو. اور اب پہلے کا اپنی خواہشات، اب یہاں کو ان لوگوں کی خواہشات میں نہ چلو جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو. اور بہت ساری بات ایسی ہوتا ہے تو انسان خود چینج ہونا چاہتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے ہاں بات فیکٹ ہے، لیکن لوگوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ میں چینج ہوا، میری بیوی کیا کہے گی، بیوی کہتی ہے شوہر کیا کہے گا، پیرنٹس کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ زندگی ایک بار ملی عمل کے لیے، یہاں پہ عمل نہ کیا تو کیا فائدہ؟ کہ جیسے کوئی میدان میں اترے تو اس نے پورا اس نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنی پوری کارکردگی شو کرنی ہوتی ہے. ہمارے لیے یہی میدان ہے، یہی دن رات ہے. ہم لوگوں کی ویسا اگر چھوڑیں گے تو اپنے نقصان کریں گے. کسی کو بہت بڑی جاب اپرچونیٹی مل جائے، بزنس اپرچونیٹی مل جائے، کوئی دوست اس کا ہے کہ نہ کرو تو وہ اس کی بات نہیں سنتا، کہتا نہیں میری زندگی کو نقصان ہوگا، تم میرا فائدہ نہیں چاہتا. تو یہی بات یہاں پہ کوئی آ جاتا ہے سمجھانے کے تمہیں کیا ہو گیا کہ ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو اسے کہے کہ بھائی میری زندگی ایک بار ملی، میرا نقصان ہو جائے گا ہمیشہ کا، میں اگر آپ میرے خیر خواہ مجھے نہ روکے. جو الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک مما عصوا وکانوا یعتدون. بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پہ داؤد و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. تو صاف واضح باتوں کے بعد ایکسیپٹنس نہیں انسان کی طرف سے آتی تو پھر لعنت آتی. لعنت کیا ہوتا ہے کہ رحمت دور ہو جاتی، وہی جو اللہ کی پروٹیکشن ہوتی ہے نا رحمت کی، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا. اب انسان اس رحمت کے ہٹنے کا جو ورڈ ہے ٹیکنیکل، وہ لعنت ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں زحمت اٹھا دی ان لوگوں سے, اور بنی داؤد علیہ السلام نے بھی ان کی لعنت کی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی لعنت کی جب انہوں نے نہیں مانی, اور وجہ کیا تھی ان کی نافرمانی. تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نافرمانی کی بیس پہ ہو رہا ہے, یعنی کہ اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں. کانو لا جتا نہ منکرین فاعلو لبئ ما کانوا یفعلون, وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے, حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا. تو یہ ان کا اگلا جرم, اس کو ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. اور وہ کیا جرم ہمارے لیے نوٹیبل, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلو, کہ وہ خود برے تھے دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. جرم دیکھے گئے, گناہ کر رہا انسان لیکن دوسرے کو روک نہیں رہا, اللہ اس کو جرم قرار دے, برا عمل کر رہے تھے جو کر رہے تھے. کہنے کا مطلب تبلیغ پہ ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, ایک ہے اپنی اصلاح, ایک ہے معاشرے کی اصلاح, اس کو کیسے بیلنس کیا جائے. ذہن میں رکھے یہ بیلنس چل رہی ہے, اس امت پہ خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہے اپنی اصلاح بھی کرتا رہے, دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرتا رہے. یہ نہ سوچے کہ میری جب اصلاح ہوگی میں دوسرے کی اصلاح کروں, یہ شیطانی مسئلہ ہے. نہیں, اپنی بھی اصلاح کرنی ہے دوسرے کی بھی کرنی ہے, کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے, کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. انسان کی نفس کی گندی آگ سے عرصے بعد ختم ہوتی ہے, برا دیکھتا ہے دوسرے کے, دوسرے گناہوں کو دیکھتا ہے, دوسرے کو حقار سے دیکھتا ہے, اسے اپنے آپ کو ایڈریس کرتا ہے, سوچتا ہے, پھر غلطی ہوتی ہے, تو گریجولی عادت نکلتی ہے. تو لیکن ساتھ دوسروں کو کہتا رہے کہ غیبت نہ کرو, دوسروں کی حقار سے نہ دیکھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اچھے اخلاق سے پیش آؤ, دوسروں کو کہتا رہے. اور خاص طور پہ اس کو تو ضرور کہنا چاہیے جو اپنے اندر ہو. مثال کے طور پہ آج اگر غیبت ہوگی مجھ سے, اللہ محفوظ کرے, تو میں ضرور اس دن کسی کو کہوں غیبت نہیں کرتے. نیت کروں اپنی کہ میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ ایسی چیز نہیں کرتے. تو یہ اللہ نے جرم ذکر کیا کہ یہ ایک علیحدہ جرم ہے. اب ایک خود کرنا ایک چیز ہے, دوسرے کو روکنا دوسری چیز ہے. تو دوسرے کو روکے, بے شک خود کرے یا نہ کرے, گناہ ہو بھی جائے تب بھی دوسرے کو روکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم ذکر کیا کہ وہ روکتے نہیں تھے جو خود کرتے تھے, تو یہ برا عمل کیا, اس کی وجہ سے ان پر لعنت آئی. تو یہ تبلیغ کا ہمیں ایک اہم اصول پتہ چل گیا کہ بات کہتے رہنی چاہیے اور اب وہ خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آج کی باتوں کا خلاصہ کیا ہے, وہ یہی کہ زندگی ایک بار ملی ہے, اپنے اوپر ایک نظر رکھیں, کبھی کسی پہ ججمنٹس نہ دیں, دوسرے پہ حقارت نہ دیکھیں, برائی کی طرف نہ دیکھیں. ہاں, اسے پیار محبت سے, حکمت سے, علیحدہ میں سمجھا دیں. اور یہ کہ نفس پہ فیصلے نہ کریں, اپنی خواہش پہ فیصلے نہ کریں, اللہ کے بات پہ فیصلے کریں. کیونکہ کئی بار انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن دین فطری ہے. نفس پہ کئی بار بوجھ لگتا ہے اس کے نفس کی خرابی کی وجہ سے. جب نفس کی اصلاح ہو تو وہ بالکل فطری چیز لگتا ہے کہ ہاں ایسے ہی تو ہونا چاہیے, ایسے ہی تو ہونا چاہیے. کسی عالم کے پاس انہوں نے غیبت پہ بیان کیا, ان کو خط آیا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہماری کوئی محفل نہ رہے, یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ انہوں نے, ابھی مسئلہ اس کے نفس کا تھا, بات کرنے کی لذت تھی, دوسروں کی برائیوں کی عادت پڑی, نفس ایسا حاوی ہو جاتا ہے, کہتا آپ تو فطرت کے خلاف بات کر رہے ہیں, محفلیں کیسے لگیں گی. تو انہیں کہا, عالم نے جواب دیا کہ ایسا کرنا کہ اگلی بار ایسے کرنا کہ جب کوئی محفل لگے تو سب کو کہنا میری برائی کر, اور جب انہیں کہنا کہ جب میں نہ ہوا کروں تب بھی میری برائی کیا جائے, پھر دیکھتے ہیں آپ کے نفس پہ یہ کیسا گزرتا ہے. آپ پسند کریں گے جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے, دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے. یہ فطری بات ہے کہ برائی نہ کیا جائے. تو یہ فطرت, دین فطرت ہے. کئی بار اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے نفس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو دین سے اسٹک کرے اور جو نفس بھاری ہو اس کو برداشت کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعہ الحمدللہ, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک آپ دون جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام مثبتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کتنی ہیں. یا اللہ پاک کتنا خوبصورت دین آپ نے ہمیں دیا, فطری دین ہمیں دیا یا اللہ پاک, لیکن ہم سے کمی کو تائی ہوئی سمجھا نہیں, نفس کے پیچھے لگ گئے یا اللہ پاک, نفس حاوی ہو گیا جس کی وجہ سے آج ہماری حالت بگڑ چکی یا اللہ پاک. بھائی بھائی کا دشمن, معاشرے کی خرابیاں, نفس کی خرابیاں, ستی کا حدی اتر حاوی ہے یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے اس گراوٹ سے، اس تنزلی سے ہمیں نکال دیجئے. یا اللہ پاک جس مقام پہ آپ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اس مقام پہ ہمیں پہنچا دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت سے ہماری اصلاح کر دیجئے. یا اللہ پاک عمر کا ایک حصہ گزر گیا، بال سفید ہو گئے لیکن دل سیاہ ہو گئے، اپنی رحمت سے دلوں کو بھی منور کر دیجئے، اپنا تعلق قرب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک دوسروں کی برائیاں نہ دیکھنے کی عادت ہمارے اندر ڈال دیجئے. یا اللہ ہمیں ہمارے سامنے ہماری اپنی برائیاں کھول دیجئے اور دوسروں کی اچھائیاں واضح کر دیجئے. یا اللہ پاک آپ جو بھی اپنے بندوں کے بارے میں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سے جیسے ان سے معاملہ کریں، اپنی رحمت سے ہمیں ویسا طریقہ سمجھا دیجئے، سجھا دیجئے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو غلطیاں ہو گئیں، جو آپ کے حق ضائع کیے، آپ کے بندوں کے ضائع کیے، اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو بیمار ہونے شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک پوری امت اس وقت پریشانی میں ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس پریشانی سے امت کو نکال دیجئے، ان کے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، احوال کی بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.